يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم
سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى اپنے آپ کو اور آپ تمام نماز گزاران محترم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں کو تقوی الہی کے زیر سایہ بسر کریں۔ قرآن مجید نے انسانی زندگی کا جو مقصد بیان کیا ہے، مختلف تعبیریں ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے، تعبیریں الگ الگ ہیں۔ کہیں پر کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، یعنی انسان کو خلیفۃ اللہ کا درجہ خداوند دینا چاہتا ہے۔ لقاء اللہ اور مقام انسانیت، یہ تعبیریں الگ الگ ہیں لیکن بیان ایک ہی حقیقت کو کر رہی ہیں کہ انسان کی خلقت کا مقصد لقاء پروردگار، اللہ کے لقاء یعنی ملاقات، پروردگار سے ملاقات، یا کمال انسانی پر، مقام انسانیت پر فائز ہونا، یا پھر مقام خلیفۃ اللہ پر فائز ہونا۔ اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہدایت کا نظام مقرر فرمایا ہے، اور ہدایت کے نظام کی بنیاد اللہ نے تقویٰ پر رکھی، اور انبیاء الہی علیہم السلام نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ اس نظام ہدایت اور انسان کے مقصد خلقت کی طرف اس کو رہنمائی کرنے کے لیے نظام ہدایت کے ذمہ دار بن کے تبلیغ کریں، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچائیں۔ انبیاء کو تبلیغ دین الہی کے لیے بھیجا، اور ائمہ کو تنفیذ دین الہی کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے ائمہ علیہ السلام کو، اور ان دونوں کاموں کو، تبلیغ اور تنفیذ کو پہنچانے کی ذمہ داری علماء کے سپرد کر دی۔ انبیاء الہی تبلیغ دین الہی کا کام کریں، ائمہ تنفیذ، جو دین اللہ کی طرف سے نبی لے کر آئے ہیں اس دین کو معاشرے میں نافذ ائمہ کے ذریعے سے کریں، اور علماء ان دونوں کاموں کو، یعنی تبلیغ دین اور تنفیذ دین کا کام علماء انجام دیں۔ اور اس مقصد کے لیے خدا نے کیا کیا؟ ارسال رسول، پیغمبروں کا سلسلہ، انزال کتب، آسمانی کتابوں کا نزول، اور نسب اوصیا، اوصیا کو مقرر فرمایا، انبیاء کے بعد اوصیا کو مقرر فرمایا، اور اس پورے نظام ہدایت میں ایک عبادتی نظام بھی اللہ نے مقرر فرمایا، عبادت کا نظام الگ سے، انبیاء کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ، کتابوں کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ، اور اوصیاء کو نصب کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ نے انسان کو اس کے مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے ایک عبادتی نظام بھی معین فرمایا ہے، اور اس عبادتی نظام کی بنیاد نماز پر ہے۔ ان الصلاۃ عمود الدین، عمود الدین، ان الصلاۃ یعنی نماز کو مرکزی اور محوری حیثیت عبادتوں میں حاصل ہے، نماز مرکزی حیثیت کی حامل ہے عبادتوں میں، اور یومیہ نمازیں کہ دن میں پانچ مرتبہ اللہ نے، اور یہ نماز ہے کیا؟ نماز بندگی کا اظہار ہے، پہلے انسان مقام بندگی پر فائز ہو، پھر اس بندگی کو عملی طور پر ظاہر کرے کہ میں بندہ ہوں، اور اس بندگی کے اظہار کا نام نماز ہے. اور یومیہ نمازوں کی تکمیل، پچھلے مرتبہ عرض کیا کہ یومیہ نمازوں کی تکمیل جمعے کی نماز سے ہونی ہے، کہ ہفتے بھر میں اللہ نے ہر دن 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز ہم پر واجب کی، کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اظہار بندگی کریں، اپنی بندگی کا اظہار کریں. اور پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ عبادتوں کے احکام، آداب اور اسرار، تین چیزیں موجود ہیں. احکام عرض کیا، توزیع المسائل میں احکام آپ کو مل سکتے ہیں، کہ کسی بھی عبادت کے، نماز کے احکام اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کسی بھی توزیع المسائل میں، یا پرانے زمانے میں تحفۃ العوام ہوا کرتی تھی، اس میں نماز کے ظاہری احکام، کہ نماز کے لیے شرائط کیا ہے، نماز کے لیے باطہارت ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، بدن کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، وقت پر نماز ادا ہو، یہ تمام شرائط نماز جو ہے وہ توزیع المسائل میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یہ شرائط ظاہری ہیں، ظاہری شرائط جن کی رعایت کرنا ازحد ضروری ہے. ان ظاہری شرائط کے علاوہ کچھ باطنی شرائط ہیں جو آداب کہلاتے ہیں، آداب نماز، آداب الصلاۃ، اور آداب کا ذریعہ احکام سے بلندتر ہے، اور اس سے بلندتر درجہ ہے اسرار کا. احکام عبادات، آداب عبادات، اسرار عبادات. اسرار یعنی جس مقصد کے لیے وہ وہ عبادت کو معین کیا گیا ہے، وہ مقصد بیان ہو جائے اس میں، وہ سر، وہ راز بیان ہو جائے جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ عبادت کو فرض کیا ہے. انہی عبادتوں میں، انہی نمازوں میں ایک نماز، نماز جمعہ ہے، کہ جمعے کے دن انسان خاص آداب کے ساتھ اس نماز کو بجا لائے. اور جمعے کے دن عرض کیا کہ جمعے کا دن سید الایام کہلاتا ہے، دنوں میں، دنوں کا سردار، جس طرح سے رسول اللہ نبیوں کے سردار ہیں، امیر المومنین اوصیاء کے سردار ہیں، جناب سیدۃ النساء العالمین ہیں، ویسے یوم جمعہ، یوم الجمعہ، جمعہ کا دن سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے. اور اس کی اپنی خاص، اسلامی آداب میں خاص اس کی اہمیت ہے. اور اس کو عید المومنین بھی کہا گیا، کہ جمعے کو جو ہے عید کا دن ہے، اور اس کے خاص آداب ہیں، کہ غسل کرے انسان زوال سے پہلے. اور بعض جگہ تو یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں اصحاب جمعے کی تیاری ایک دن پہلے سے کرتے تھے، جمعرات ہی کے دن سے جمعے کی تیاری کرتے تھے. اور ان دنوں میں یہ اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ ان دنوں میں پانی کی قلت تھی، پانی کو کہیں دور سے جا کر لانا پڑتا تھا، تو لہٰذا ایک دن پہلے سے تیاری کرتے تھے. اس کے باوجود بھی کہتے تھے کہ زوال سے پہلے تک ابھی جمعے کی تیاری پوری نہیں ہو پائی، لیکن آج چونکہ وسائل فراہم ہو گئے، اگر کم از کم انسان صبح ہی سے جمعے کی تیاری کرنا شروع کر دے تو زوال سے پہلے پہلے تک وہ جمعے کی نماز کے لیے آمادہ ہو جا سکتا. یعنی اس دن کے لیے خاص اہتمام کرنا ہے، اس کو عام دنوں کی طرح نہیں ہے، یہ خاص دن ہے اور اس کا خاص دن کا خاص اہتمام کرنا ہے. غسل کرے، غسل کر کے وقت پر مسجد میں حاضر ہو جائے. بعض فقہا کے نزدیک اگر کوئی جمعے کا غسل کر لیتا ہے جو مستحب ہے، تو بعض فقہا جیسے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک پھر دوبارہ اس کو غسل کی حاجت نہیں ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ غسل کر لے تو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسرے فقہا جو کہتے ہیں کہ اگر مستحب غسل کر رہا ہے جمعے کے دن، تو مستحب غسل کرنے کے بعد پھر وضو بھی کرے، یا پہلے کر لے غسل سے، وضو پہلے کر لے پھر غسل کر لے، یا غسل کر کے بعد میں وضو کر لے. لیکن آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر جمعے کے دن جمعے کا غسل، جو مستحب غسل ہے، وہ انجام دے لیتا ہے زوال کے وقت یا زوال سے پہلے، تو پھر اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل کے ساتھ وہ نماز جمعہ یا بعد والی نمازیں ادا کر سکتا ہے، وقت پر مسجد میں حاضر ہو جائے. اور اس میں دو خطبے واجب ہیں، جیسے عرض کیا کہ دو خطبے، بعض نمازوں میں خطبے مستحب ہے، بعض خطبے مستحب ہے، جیسے نکاح کا خطبہ، نکاح میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے خطبہ پڑھنا. صیغہ ضروری ہے، صیغے کے بغیر جو صیغہ پڑھا جاتا ہے وہ صیغے کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لیکن خطبہ پڑھنا مستحب ہے نکاح کے وقت. لیکن جمعے کی نماز میں دو خطبے دینا واجب ہے. البتہ مشکل یہ ہے ہمارے ساتھ، جو خطبے جمعے میں دیے جاتے ہیں اور جو نکاح کے وقت جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ عربی میں پڑھ کے گزر جاتے، نہ پڑھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا سن رہے ہیں. ایک رسمی طور پر خطبے پڑھ کے گزر، جبکہ خطبے کا مطلب کیا ہے؟ خطبے کا مطلب خطاب ہے. خطاب کا مطلب خطیب ہو، مخاطب ہو، اور مخاطب خطیب کی بات کو سمجھ رہا ہو. جس سے خطیب خطاب کر رہا ہو، خطاب یعنی میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں، آپ جب میرے ایڈریس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تو پھر میرا ایڈریس کس کام کا ہے؟ خطاب میں ضروری ہے کہ مخاطب خطیب کی بات کو سمجھ رہا ہو. اور جمعے کی نماز کی تیاری عرض کیا، دوسرا پہلو اس کے آداب کا، اور تیسرا پہلو جو ہے وہ ہے فلسفہ نماز جمعہ. جمعے کی نماز کو واجب فرض کیوں قرار دیا گیا؟ اس سلسلے میں علل الشرائع اور عیون الاخبار، ان دو کتابوں میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے فضل ابن شازان نے نقل کیا ہے، امام نے نماز جمعہ کا فلسفہ اپنی اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ جمعے میں دو ہی خطبے کیوں واجب کیے خدا نے، اور خطبے ہے کیوں جمعے میں. فرماتے ہیں کہ انما جعلت القطبۃ یوم الجمعۃ لان الجمعۃ مشہد عام. فرماتے ہیں کہ اللہ نے جمعے میں خطبے اس لیے ضروری قرار دیے ہیں کہ کیونکہ جمعہ مشہد عام ہے. مشہد کہتے ہیں جائے گواہی، جہاں پر گواہی دی جا رہی ہے. مشہد، مشاہدہ، شاہد، شہید، مشہود، یہ انہی سے ماخوذ الفاظ ہیں. مشہد، جیسے خود مشہد الرضا کہا جاتا ہے، امام رضا کے جو امام رضا جہاں دفن ہے اس شہر کا نام مشہد الرضا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر گواہی دی گئی، جائے گواہی. جمعہ کیا ہے؟ مشہد عام، یعنی مومنین کے عمومی جمع ہونے کا دن ہے جمعہ. پورے عام مومنین جمعے کے دن جمع ہو جائیں ایک جگہ. اور پھر خطیب ان کو خطاب کرے. فرماتے ہیں کہ انما جعلت الخطبۃ یوم الجمعۃ لان الجمعۃ مشہد عام فاراد ان یکون للامیر سبب الى موعظتہم. یہاں پر امام کے لیے امیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، پھر امام ان کو خطاب کرے، امام ان کو، امیر ان کو، البتہ وہ امام جو عمارت بھی رکھتا ہو اس کو امیر کہتے ہیں، عمارت بھی جو ساتھ رکھتا ہو وہ امیر ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ امیر خطاب کرے جا کے، امیر یعنی جس کے پاس امارت ہو، یعنی جس کے پاس جو والی ہو، جو رہبر ہو قوم کا، قوم کا رہبر جا کے خطاب کرے. امیر کے مقابلے میں اجیر ہے، اجیر یعنی کرائے کا شخص، کرائے کے شخص سے خطبہ نہیں دلایا جا سکتا. کرائے کا شخص آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دیکھے گا کہ جو لوگ اس کو لے کر آئے ہیں ہمیشہ اس کی نظریں ان کے اوپر ٹکی رہیں گی. اجیر شخص آ کے خطبہ نہیں دے سکتا، پیسے لے کے جو خطبہ دیتے ہیں، اسی لیے کہا کہ امیر آئے، امیر آ کے خطبہ دے، رہبر آ کے خطبہ دے. کیا کرے؟ موعظہ، واعظ کرے. یعنی ہر 7 دن میں ایک دن پورے مومنین ایک مقام پر جمع ہوں اور پھر امیر ان سے خطاب کرے. خطاب کر کے کیا کرے؟ ان کو واعظ کرے، موعظتہم، موعظہ کرے ان کو. اور موعظے کے ساتھ ساتھ موعظتہم و ترغیبہم، موعظہ بھی کرے اور ان کو ترغیب بھی دلائے. جی ہاں، موعظہ کیا ہے؟ موعظہ نصیحت، اللہ کی طرف بلانے کے لیے قرآن مجید نے تقریباً 3 راستے خداوند عالم نے معین کرے. ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ادعو الی ربک، اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ، یا موعظۂ حسنہ کے ساتھ، یا جادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ جب بھی جدال کرو تو احسن طریقے سے جدال کرو. پہلی چیز حکمت ہے. حکمت، حکمت کا مخاطب ہر عام آدمی نہیں ہو سکتا. حکمت یعنی وہ ٹھوس اور عقلی باتیں کہ جن کا، جو ورلڈ وائڈ جن کو مانا جاتا ہے، جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ ٹھوس بات جس کا، جو ناقابل انکار ہو، اس کو کہتے ہیں حکمت. لیکن معمولاً عوام حکمت کے سمجھنے سے عاجز ہوتے ہیں. حکمت خاص لوگوں کے لیے، خواص کے لیے ہے حکمت. یعنی خاص لوگوں کو اگر دین کی طرف دعوت دینا ہو تو حکمت سے کام لیا جائے. البتہ حکمت ہمارے نزدیک طبابت کو بھی کہا جاتا ہے، طبابت اور ہے، حکمت اور ہے. یہاں پر جس کو حکمت کہا جا رہا ہے وہ طبابت نہیں ہے. یہاں پر حکمت سے مراد وہ عقلی ٹھوس باتیں، مضبوط باتیں جو ناقابل انکار ہو، اور کہیں بھی ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور کبھی بھی ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی زمان اور مکان کی قید اس میں نہیں ہے. دوسرا درجہ جو ہے وہ موعظۂ حسنہ کا ہے. واعظ کرو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے. واعظ کرو یعنی لوگوں کو نصیحت کرو، عمل کی طرف راغب کرو. اگر وہ کسی قباحت میں، کسی برائی میں مبتلا ہے تو اچھے طریقے سے ان کو اس برائی سے دور کر دو. واجبات کے فوائد ان کو بتلاؤ، واجبات کی اچھائیاں ان کو دکھلاؤ، سمجھاؤ، اور حرام کاموں کے نقصانات ان کو بتلاؤ، اور ان کے اندر جذبہ پیدا کرو، ان کے اندر جذبہ پیدا کرو. وَتَرْغِيبِهِمْ، اور ان کو رغبت دلاؤ. دیکھیں، واعظ اور رغبت میں فرق ہے. رغبت کیا ہے؟ واعظ فقط آرزو کرنا ہے، کسی چیز کی آرزو کہ آپ ایسے بن جائیں. ہماری کئی آرزویں ہیں نا، لیکن ہم ہر آرزو کے لیے عملی قدم نہیں اٹھاتے. وہ آرزو جس کے لیے ہم عملی کوشش کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں رغبت. ترغیب دلانا، کسی کو رغبت دلانا کوئی اچھا کام کرنے کے لیے، یعنی آرزو کے ساتھ کوشش کو رغبت کہتے ہیں. ویسے تو کئی ہماری آرزو ہیں، لیکن ہر آرزو کو ہم، ہر آرزو کے لیے عملی قدم اٹھاتے نہیں ہیں، لیکن جس آرزو کو عملی کرنے کے لیے ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں رغبت. امام جمعہ کا کام کیا ہے؟ امام جمعہ کا کام کیا ہے؟ موعظہ بھی کرے، واعظ کرے لوگوں کو. اور واعظ تھوڑا سا سخت کام ہے، واعظ سننے والوں کے لیے گراں ہیں، کیونکہ یہ کرو اور یہ مت کرو، یہ کرو اور یہ مت کرو، اور انسان نہیں چاہتا یہ سننا کہ یہ کرو اور یہ مت کرو. اسی لیے واعظ انسانوں کے اوپر تھوڑا سا گراں گزرتا. اسی لیے کہا گیا موعظۂ حسنہ کرو، یعنی واعظ ایسا کرو کہ سننے والے کو تکلیف بھی نہ ہو اور بات بھی سمجھ جائے، سننے والے کے دل کو ٹھیس بھی نہ پہنچے اور بات اس تک پہنچ جائے. یہ واعظ. ترغیب یعنی کچھ عملی کوشش ایسی کرو کہ سننے والا اللہ کی اطاعت کی طرف راغب ہو جائے. پھر فرماتے ہیں کہ وَتَرْغِيبِهِمْ فِي الطَّاعَةِ، ان کو رغبت دلائے اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف. اسے پہلے بھی عرض کیا تھا اور یہ خطبہ پہلے دے چکا ہوں، پھر سے ایک بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں، بعض چیزوں کی تکرار اس لیے ضروری ہے تاکہ جائے گزین ہو جائے اور آزمائش بھی ہو جائے آپ لوگوں کی کہ اسے پہلے سنے نیا ہے یا پھر دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تین چیزیں ایسی ہیں جہاں پر مومن کے لیے بڑی سخت ہے، اسے پہلے بھی روایتوں میں بھی بیان ہوا، کئی بار ہم سن چکے ہیں. وہ تین چیزوں میں سب سے پہلا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت انسان مومن کے لیے بڑی سخت ہے. کوئی مصیبت اگر آ جائے، مصیبت مومن کا امتحان ہے. کس بات کا امتحان ہے؟ کہ صبر کرتا ہے مصیبت پر یا نہیں. جز و فز کرنے لگتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے، شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے مصیبت کے وقت. لیکن اگر مصیبت کے وقت صبر کر لے، صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ارادے نہ بدلے، اپنے عزم میں کمی نہ لائے، جن ارادوں پر تھا انہی ارادوں پر ٹکا رہے، اور جو عزائم جو عزم لے کے چلا تھا وہ عزم پر باقی رہے، یہ صبر ہے. اور جو یہ کر لے جائے اس کے لیے مصیبت آسان ہے، وإلّا اس کے لیے مصیبت سخت چیز ہے. دوسری چیز ہے معصیت. معصیت مومن کا امتحان ہے کہ گناہ اس کے سامنے آ جائے، نامحرم سامنے آ جائے، مال حرام سامنے آ جائے اور پھر اس سے بچے. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ امیر المومنین نے پہلے سے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ وہ امتحان ہے جس میں یقیناً تم فیل ہونے والے ہو. امتحان سے پہلے امیر المومنین نے نتیجے کا اعلان کر دیا ہے. ابھی امتحان ہوا نہیں ہے، جناب امیر نے نتیجے کا اعلان کر دیا ہے کہ اس امتحان میں کبھی شرکت مت کرو، اگر شرکت کرو گے تو ہمیشہ فیل ہو جاؤ گے. اور امیر المومنین جو نتیجے کا اعلان کرتے ہیں وہ نتیجہ کبھی غلط نہیں ہوتا. کہا کہ نامحرم کے سامنے اپنے تقویٰ کو کبھی مت آزماؤ، اگر نامحرم سے اپنے تقویٰ کو آزمانے جاؤ گے فیل ہو جاؤ گے. اور مال کے سامنے کبھی اپنے تقویٰ کو مت آزماؤ، مال کے سامنے اگر اپنے تقویٰ کو آزمانے جاؤ گے فیل ہو جاؤ گے. پہلے سے ہی نتیجے کا اعلان، امتحان ابھی ہوا نہیں ہے، نتیجہ سن لیجیے اس کا، کہ دو مقامات پر اپنے تقویٰ کو مت آزماؤ، ایک نامحرم کے سامنے اور ایک مال کے سامنے. 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں حرام کے اور کوئی دیکھنے والا بھی موجود نہیں ہے، ہڑپ لوں کسی طرح، اور ضرورت بھی ہے، میں محتاج بھی ہوں، میری بچی کی شادی ہے یا مجھے گھر کا کرایہ ادا کرنا ہے جو کئی سال سے ادا نہیں کیا ہے. ایسے موقع پر کرتا کیا انسان، چلو لے لیں. اور پھر بعد میں توجہ بھی اس کو مل جاتی، کوئی مفتی اس کو مل جاتا جو کچھ پیسے لے لے کے، نہیں نہیں وہ موقع ایسا ہی تھا کہ آپ کو وہ مال لینا ضروری تھا اور جائز تھا، وہ مال لکا حلال، وہ مال آپ کے لیے جائز تھا. تو دو موقع ایسے ہیں انسان کی زندگی میں کہ اگر وہ اپنے آپ کو آزمانے جائے گا تو یقینی طور پر فیل ہو جائے گا، نامحرم کے سامنے اور مال کے سامنے. تو معصیت کے وقت پہلا موقع مصیبت تھا، دوسرا موقع معصیت. معصیت اگر مومن کے سامنے ہو تو امتحان ہے اس کا، کہ معصیت کو ہرا کے جیت کے نکلتا یا معصیت سے ہار جاتا. اور تیسرا موقع ہے، پہلا موقع مصیبت، دوسرا معصیت، تیسرا اطاعت. اطاعت بھی مومن کے لیے سخت ہے اور امتحان ہے. اطاعت کا میدان بھی مومن کے لیے امتحان کا میدان ہے، کہ اطاعت کے میدان میں سرخرو ہو کے نکلتا یا نہیں نکلتا. اور امام جمعہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو راغب کرے، یعنی عملی کوشش کرے لوگوں کو اطاعت خدا کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانے کے لیے. عملی صرف آرزو کرنا کافی نہیں ہے، آرزو کے ساتھ عملی کوشش. یہ تین موقع ایسے ہیں جو مومن کے امتحان کا سبب ہے، ایک مصیبت، ایک معصیت اور ایک اطاعت. اسی لیے الصبر علی المصیبہ، اب الصبر علی المعصیہ، الصبر علی الاطاع، یہ تین مقامات بھی صبر کے مقامات ہیں. مقامات صبر ہے مصیبت پر صبر، معصیت پر صبر اور اطاعت پر صبر. اور جو یہ تین موقعوں پر صبر کر لے، صبر یعنی استقامت دکھائے، اپنے ارادوں پر ڈٹا رہے، باقی رہے، یہ اس کے لیے مصیبت بھی آسان ہے، معصیت کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے گا اور اطاعت میں ہمیشہ سرخرو باہر آئے گا اگر صبر سے کام لے، استقامت سے کام لے۔ اور فرماتے ہیں کہ انما جعلت القدبۃ یوم الجمعۃ لان الجمعۃ مشہد عام۔ جمعہ کیا ہے؟ عام مومنین کے جمع ہونے، حاضر ہونے کا دن ہے۔ فارادہ، پس وہ امیر، فارادہ ان یکون للامیر سبب الی موعظتہم، بس امیر کا کام کیا ہے؟ ان کو موعظہ کرے، و ترغیبہم فی الطاعۃ، اور اللہ کی اطاعت کی طرف ان کو بلائے، و ترہیبہم عن المعصیہ من المعصیہ، اور گناہوں سے ان کو ڈرائے۔ یہ کام جمعے کے خطبے میں ہونا ہے، لوگوں کو موعظہ کیا جائے، واعظ کیا جائے، لوگوں کو اطاعت خدا کی طرف ترغیب دلائی جائے، لوگوں کو گناہوں سے ڈرایا جائے اور گناہوں کے نتائج سے ڈرایا جائے کہ اگر یہ گناہ کرو گے اس کا یہ نتیجہ ہے۔ و توفیقہم علی ما ارادہ من مصلحت دینہم و دنیاہم، اور موفق کرے مومنین کو، کامیاب کرے کس بات میں؟ کہ ان کی دین اور دنیا کی مصلحت کس میں، یعنی دین اور دنیا کے مسائل میں مومنین کو موفق کرے، یعنی ان کو کامیاب باہر لائے، دینی مسائل میں بھی اور دنیاوی مسائل میں بھی۔ وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ، یہ جو سب سے بڑا جو اعتراض کیا جاتا ہے، یہ جمعے میں یہ سب باتیں کیوں، سیاسی گفتگو کیوں؟ امام رضا فرما رہے ہیں وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآفَاقِ مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي لَهُمْ فِيهَا الْمُضَرَّةُ وَالْمَنْفَعَةُ، اور مومنین کو ہر اس بات سے آگاہ کرے، باخبر کرے، جس میں ان کے لیے نقصان اور فائدہ ہے۔ ہر اس بات سے باخبر کرے، یخبرہم، ان کو باخبر کرے، بما ورد علیہم، جو ان پر وارد ہو رہی ہے، جو حالات ان کے ہیں، وہ جو زمانے کے حالات ہیں، اس سے خطیب جمعہ مومنین کو آگاہ کرے، باخبر کرے۔ التی فیہا المضرت والمنفع، ان کے لیے مضر کیا ہے اور ان کی منفیت کن چیزوں میں، ان کا نقصان کس میں اور ان کا فائدہ کس میں، ان باتوں سے آگاہ کرے۔ ولا یکون الصابر فی الصلاۃ منفصلا ولیس بفاعل غیرہ ممن یعم الناس فی غیر یوم الجمعہ وانما جعلت خطبتین لیکونا واحدۃ للثناء، پہلا خطبہ اللہ نے قرار دیا اپنی ثناء، تعریف کے لیے، للثناء علی اللہ، والتمجید، اس کی مجد اور بزرگی بیان ہو، والتقدیس للہ عز وجل، والاخرا، اور دوسرا خطبہ، للحوائج والازار والانذار والدعا، اور دوسرے خطبے میں مومنین کے حوائج بیان ہوں، ان کا عذر اللہ کے نزدیک، اور ان کو انذار کیا جائے، ان کو آگاہ کیا جائے، انذار یعنی احتمالی خطروں سے ان کو آگاہ کیا جائے، جو خطرے ان کے لیے لاحق ہیں، ان خطروں سے ان کو آگاہ کیا جائے، ودعا، اور ان کے لیے دعا کی جائے۔ ولما یرید ان یعلمہم من امرہ ونہیہ ما فیہ الصلاح والفساد، مومنین کو تعلیم دے خداوند عالم کی امر و نہی کی، اور پھر ان کی صلاح و فساد، کہ ان کی بھلائی کس میں اور ان کے لیے برائی کس میں، یہ تمام باتیں جمعے کے خطبے میں بیان ہو، موعظہ ہو، واعظ ہو، یعنی ان کو نصیحت کی جائے، ترغیب دلائی جائے اللہ کی اطاعت کی طرف، ترہیب کی جائے معصیت سے، ڈرایا جائے ان کو گناہوں سے، اور ان کو باخبر کیا جائے۔ کس بات سے باخبر کیا جائے؟ ہر وہ بات جو ان کے نفع و نقصان کی ہے، ہر وہ بات جو ان سے تعلق رکھتی ہے، اس بات سے باخبر کیا جائے۔ اور پھر جمعے کے خاص شرائط ہے کہ جماعت کے جو شرائط ہے, جماعت دو لوگ بھی ہوں تو جماعت برگزار ہو جاتی ہے, ایک پڑھانے والا اور ایک پڑھنے والا موجود ہو تو جماعت کی نماز منعقد ہو جاتی ہے. لیکن جمعے کی نماز کے لیے دو لوگ کافی نہیں ہیں, بعض فقہا کے نزدیک سات اور بعض کے نزدیک پانچ, اور پورے بالغ ہونا ضروری ہے, مکلف ہونا ضروری ہے, سات کے ساتھ مکلف ہونا ضروری ہے. چار بالغ ہیں, ایک نابالغ ہے, پانچ بالغ ہیں, سات میں اگر چھ بالغ ہیں ایک نابالغ ہے تب بھی جمعہ برگزار نہیں ہو سکتا, سات کے ساتھ مکلف بالغ ہوں. اور پھر امام کے لیے بھی خاص شرائط بیان کرے کیے گئے ہیں کہ خاص احکام, امام جو ہے وہ عالم بالزمان ہوں, اپنے زمانے کے مسائل سے آگاہ ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ رہ رہا ہے 2018 میں لیکن ہے وہ آدمی ایک صدی پہلے کا, 2018 میں اگر وہ رہ رہا ہے تو وہ 2018 کا آدمی ہو, 100 سال پرانی فکر کا حامل شخص نہ ہو, عالم بالزمان ہو, زمانے کے حالات سے آگاہ ہو, فصیح اور بلیغ ہو, یعنی اپنی بات کو پیش اگر کرتا ہو تو لوگ اس کی بات کو سمجھتے ہوں. فصاحت اور بلاغت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ بات کو خوبصورتی سے اس طرح سے پیش کر دیا جائے کہ سننے والے کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہے کہ آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, اور آسان طریقے سے سلیس انداز میں اپنی بات کو پیش کر دے, اور معمم ہو, امامہ رکھے اپنے سر پر, اور یمنی یا عدنی ردا اوڑھ کر آئے جمعے میں. یہ تمام باتیں, تو لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا ہم کو کہ جہاں پر بھی جمعہ برگزار ہو رہا ہے یا جہاں پر بھی ہم جمعے کی نماز برگزار کر رہے ہیں ان میں یہ باتیں جو کم از کم یہ تقریباً واجب کی حد تک باتیں ہیں, یہ باتیں جو امام رضا علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان فرمائی ہیں تقریباً واجب کی حد تک یہ باتیں, کہ اتنی باتیں تو خطبے میں ہونا ضروری ہے, اور اگر یہ باتیں نہ ہوں خطبے میں, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو خطبے ہیں یہ خطبے دو رکعت کے مماثل ہے, یہ نماز یومیہ میں ظہر کی نماز چار رکعت ہے اور نماز جمعہ ان چار رکعتوں کے عوض میں نماز جمعہ ہے, تو نماز جمعہ کے دو خطبے دو رکعتوں کے مماثل, نماز جمعہ کی دو رکعتیں نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ دو رکعتوں کے مماثل, تو کہا یہ گیا کہ ان دو خطبوں کو بھی ان خطبوں کا مقام کیا ہے جو نماز کا مقام ہے, جس طرح سے نماز میں تم روبہ قبلہ کھڑے ہوتے ہو خطبوں میں بھی روبہ قبلہ بیٹھو, اور جس طرح سے نماز قبلے سے رخ پھیرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے, اور جس حد تک قبلے سے رخ پھیرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے خطبوں کا بھی یہی حال ہے کہ تم اپنے رخ کو قبلے سے مت پھیرو. ہاں امام کو یہ اجازت ہے جو خطبہ دے رہا ہے کہ وہ سامعین کی طرف رخ کرے, لیکن سامعین کا پوروں کا رخ قبلے کی طرف ہونا ہے, اور بات کرنے سے جس طرح سے نماز باطل ہو جاتی ویسے ہی خطبوں میں بھی بات مت کرو, خطبوں میں خاموش رہو, یعنی وہ تمام باتوں کی رعایت جو تم نماز میں کرتے ہو خطبوں میں بھی کرو, اور جب ان شرائط کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور اول وقت زوال کے ساتھ ہی اذان دے دو, اذان کے ساتھ ہی خطبے دے دو, اور خطبوں کے ساتھ ہی نماز جمعہ برگزار کر دو, نماز جمعہ کی جماعت کھڑی کر دو, جب ان تمام شرائط کے ساتھ نماز جمعہ ہو رہی ہو تو پھر محال ہے وہ معاشرے کے اندر تبدیلی نہ آئے, سالہا سال سے نماز جمعہ ہو رہی ہو اور معاشرہ ہر دن پہلے سے بدتر ہو رہا ہو, ہر آنے والا دن پہلے دنوں سے بدتر, آپ دیکھیں آج کتنا گناہ آسان ہو گیا, جو بزرگ یہاں پہ موجود ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ گناہ کرنا بہت آسان, سب سے آسان کام آج ہے تو وہ گناہ کرنا ہے, اور یہی گناہ جو آج آسان ہے آج سے چند سال پہلے وہی گناہ مشکل تھا, آسانی سے انسان کو وہ وسائل فراہم نہیں تھے کہ وہ فوراً گناہ کی طرف چلا جائے, اور آج گناہ کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی, گناہ کی قباحت ختم کر دی گئی ہے, اس کی برائی اس کی گندگی ختم کر دی گئی ہے ذہنوں سے, کوئی شخص گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے, لیکن آج سے چند سال پہلے گناہ کو گناہ سمجھا جاتا تھا اور لوگ شرماتے تھے بچتے تھے, کہ اگر ہم سے یہ گناہ ہو جائے اور یہ معاشرے میں بات عام ہو جائے تو پھر ہماری رسوائی ہو جائے. لیکن آج گناہ کر کے بھی دندناتے معاشرے میں پھرتے ہیں اور گردن ان کی اکڑی بھی ہوتی ہے گناہ کرنے کے باوجود بھی. ذرے شرمندگی, پشیمانی. اور آج سے چند سال پہلے گناہ کو لوگ گناہ سمجھتے تھے, معصیت سمجھتے تھے, نافرمانی سمجھتے تھے, اور حتیٰ اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا مکروہ کرنے بھی سوچتے تھے لوگ. اس سے پرانا جو زمانہ تھا مکروہ کام کرنے کے لیے بھی لوگ سوچتے تھے کہ اگر یہ مکروہ ہو گیا اور لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی تو رسوائی ہو جائے گی. تو ایسے موقع پر جہاں پر اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا فقدان ہے, اللہ کی طرف دعوت دینے والے بالکل کم ہو گئے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں, اور گناہوں سے روکنے والے کوئی نہیں ہیں, ایسی صورت میں امام جمعہ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے, اللہ کی اطاعت کی طرف بلائے اور ان کو معصیت سے ڈرائے, گناہ کی قباحت ان کو بتلائے کہ گناہوں میں کیا قباحت ہے اور کیا سزائیں اللہ نے ان گناہوں کی مقرر کی. ان تمام شرائط کے ساتھ اگر جمعہ کہیں ہو رہا ہو تو وہاں نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھی جائے گی. پھر کوئی بحث نہیں کی جائے گی وہاں پہ کہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے یا نماز جمعہ واجب عینی ہے یا نماز جمعہ حرام ہے. یہ بحثیں عرض کیا نا اس سے پہلے بھی, نماز جمعہ کی معنویت پر کوئی اثر ان بحثوں سے نہیں پڑنے والا ہے. نماز جمعہ عید المومنین ہے اور اس کا خاص اہتمام ائمہ نے کیا ہے, پس ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بھی اس دن کو عید قرار دیں اور اس کے لیے خاص اہتمام کے قائل ہوں جیسے اہتمام کے قائل ہمارے ائمہ تھے. اگر نماز جمعہ حرام ہوتی تو امام رضا علیہ السلام نماز جمعہ کے خطبوں میں کیا بیان کرنا ہے وہ کیوں بیان کرتے؟ نماز جمعہ کے خطبوں میں کیا بیان کرنا ہے خود امام مشخص کر رہے ہیں کہ یہ بیان ہونا ہے نماز جمعہ کے خطبوں میں, اور اگر یہ چیزیں بیان ہو گئی خطبے میں تو وہ نماز جمعہ کامل ہے. اب آسودگی کے ساتھ نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھیے, پھر ظہر کی ضرورت نہیں ہے, اثر پڑھیے. لیکن علماء کی ایک روش شروع سے یہ چلتی آ رہی ہے کہ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھنے کے باوجود بھی ظہر کی نماز احتیاطاً پڑھ ہی لیتے ہیں, احتیاطاً نماز ظہر, لیکن جمعے کو واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں. لیکن واجب کب ہوگا؟ جب پورے شرائط کامل ہو جائیں, پورے کنڈیشنز جو ہیں وہ پورے ہو جائیں تو نماز جمعہ واجب ہے. کنڈیشنز پورے نہ ہوں تب بھی جمعے کی اہمیت کم نہیں ہوتی, جمعہ پڑھیں ظہر واجب کی نیت سے پڑھیں. لیکن پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ نماز جمعہ ایسی برگزار ہو کہ شرائط پوری کر رہی ہو, پورے شرائط کے ساتھ نماز جمعہ برگزار. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اس طرح سے نماز جمعہ برگزار کریں جس طرح سے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. اللهم صل وسلم علی رسوله المجتبى محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلى ياسب الدين والإيمان وكلمة الرحمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام, وعلى سيدتي نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلوات الله وسلام عليها, وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وعلى علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجۃ القائم بالحق المنتظر المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد, اس ہفتے میں ویسے تو دو مناسبتیں ہیں. پہلی مناسبت 9 جمادی الثانی. ایک سب سے اہم بات یہ کہ ایک عظیم مناسبت جو گزر گئی وہ ایام فاطمیہ. 3 جمادی الثانی کو ایام فاطمیہ کا اختتام ہو گیا, جو 3 جمادی الاول سے شروع ہو کر 3 جمادی الثانی تک مسلسل جناب سیدہ کے مجالس ہوتے رہے. دوسری جو مناسبت ہے وہ 9 جمادی الثانی, حضرت علامہ سید عبد الحسین شرف الدین موسوی العاملی کی وفات کا دن ہے, کہ جو صاحب المراجعات ہیں. المراجعات ایک کتاب ہے جو سید عبد الحسین شرف الدین لبنان کے ایک عالم دین ہیں, لبنان کے ایک بزرگ عالم دین ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی المراجعات. مصر کے ایک مفتی تھے سلیم البشری یا سلیم البشری, ان سے جو مکاتبات ہوئے علامہ شرف الدین موسوی کے, لیٹرز لکھتے تھے ایک دوسرے کو, یہ ایک لیٹر لکھتے تھے اس کے جواب میں وہ ایک لیٹر, لیکن یہ جو لیٹرز لکھے گئے اس میں لیٹرز ہے اس کا موضوع مناظرہ ہے. مناظرہ اس موضوع کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ڈائلاگ ہوتا ہے دو فرقوں کے درمیان. مثلا شیعہ سنی دو فرقے ہیں, ان دونوں فرقوں کے درمیان ڈائلاگ ہوتا ہے آپس میں. یہ اپنی کچھ دلائل پیش کرتے ہیں اپنے کسی موقف کے حوالے سے, وہ کچھ دلائل پیش کرتے ہیں اپنے کسی موقف کے حوالے سے. لیکن معمولاً جو مناظرے پرانے زمانے میں ہوتے رہے ہیں ان میں فریق مخالف کے افکار کا اور خود اس کی شخصیت کا احترام ملحوظ نہیں رکھا جاتا تھا. اس کو تحقیر کرنا, اس کو ذلیل کرنا, اس کو رسوا کرنا. لیکن علامہ شرف الدین موسوی العاملی نے جو طریقہ اپنایا ہے المراجعات, جو کتاب بعد میں انہی لیٹرز کو جمع کر دیا گیا تو کتاب بن گئی, المراجعات جو کتاب ہے انہی لیٹرز کو یکجا کر دیا گیا, اکٹھا کر دیا گیا, کمپائل کرتے ایک کتاب بن گئی المراجعات. اردو میں اس کا نام دین حق یا مذہب اہل بیت ہے. اس میں علامہ نے جو خطوط سلیم البشری کو جو لکھے اور انہوں نے اس کے جواب میں جو خط لکھے اور جو کمال ادب کی رعایت اس میں کی گئی ہے, ذرہ برابر اس میں فریق مخالف کی تحقیر نہیں کی گئی, اس کو رسوا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی, اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اور علمی حوالے سے جب بھی مناظرہ ہوتا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے, آپ کی کوشش حق کو ثابت کرنا ہوتا ہے, سامنے والے کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہوتا. معمولاً مناظروں میں یہ ہوتا ہے کہ مناظروں کا مقصد سامنے والے کو ذلیل کر کے, اس کو رسوا کر کے, اس کی تحقیر کرنا, اس کو بے عزت کرنا. لیکن مناظرہ جو ہوتا ہے وہ حق کو ثابت کرنے کے لیے, یعنی جو بات حق ثابت ہو جائے اس کو تسلیم کر لیں چاہے ہمارے خلاف ہی کیوں نہ جائے. جو بات حق ثابت ہو جائے اس کو تسلیم کر لیا جائے چاہے ہمارے خلاف ہی کیوں نہ جائے. لیکن معمولاً مناظرے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچ کر بیٹھتا ہے مناظرے میں کہ میں حق پر ہوں, تو وہ ثابت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے جس کو وہ حق مان رہا ہوتا ہے. حق کو طے کرنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھتے. لیکن علامہ شرف الدین موسوی العاملی نے جو طریقہ نکالا کہ مناظرہ بھی ہو لیکن سامنے والے کی تحقیر نہ ہو, بے عزتی نہ ہو, اس کو رسوا نہ کیا جائے, ادب سے اس کے ساتھ بات کی جائے, اس نے بھی رعایت کی, آپ نے بھی رعایت کی, نتیجہ ایک کتاب کی شکل میں سامنے آیا المراجعات. عربی میں کتاب ہے دین حق یا مذہب اہل بیت, اردو میں اس کا ترجمہ ہے, انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. یہ کتاب پڑھ کر افریقن کنٹریز میں بہت سے لوگ شیعہ ہو, المراجعات پڑھ کے, جس میں منطقی طریقہ اپنایا گیا اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. اور اگر یہی طریقہ ممبر سے بھی اختیار کیا جائے کہ زبان تان و تشنی کے بجائے اگر زبان دعوت اور زبان منطق سے سامنے والے کو اپنے مذہب کی حقانیت سمجھائی جائے, یہ بہتر ہے یا تان و تشنی کر کے اس کو اپنے سے دور کر دینا یہ بہتر ہے؟ بزرگ علماء کا طریقہ یہ رہا کہ وہ اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرے لیکن اچھے زبان میں، علمی انداز میں۔ یہ علامہ شرف الدین موسوی العاملی لبنان والے، ان کا یہ طریقہ کار رہا، اور وہ ایک کتاب جو ان کے لیٹرز کی کمپائل کی گئی اس کو پڑھ کے کافی لوگ مذہب حق کو قبول کر لیے، کیونکہ لاجیکل باتیں تھیں اس میں، اور لاجیکل باتوں سے کوئی فرار نہیں کر سکتا، تحقیر سے بھاگ جائے گا اٹھ کے، تحقیر سے اس کے دل میں جو نفرت پہلے سے پل رہی ہے وہ اور بڑھ جائے گی، لیکن لاجیکل باتوں سے اس کے پاس فرار کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ تو طریقہ یہی اپنانا ہوگا ہم کو۔ اولاً تو ہم نے دعوت دینی چھوڑ دی، اس لیے مدعو بن گئے ہیں مذہب حق کی طرف۔ پہلے خود مذہب حق سے واقف نہیں ہے کہ مذہب حق ہے کیا، اس کی حقانیت سے واقف نہیں ہے، پہلے خود کو واقف ہونا ضروری ہے کہ ہمارا مذہب ہے کیا، وہ اس کی حقانیت کیا ہے، اور پھر اس کو پیش جب کریں گے معاشرے میں، اور وہ مذہب اتنا ٹھوس اور مضبوط مذہب ہے، مذہب تشیع، کہ جہاں پر بھی پیش کیا جائے اگر سامنے والے کی عقل اور فطرت دونوں سالم ہے تو اس کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ عقل اور فطرت اگر اس کی سالم ہے، پروردگار غریق رحمت فرمائے علامہ شرف الدین الموسوی العاملی کو۔ اور ایک مناسبت رہتی ہے لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ مجلس میں بیان کروں گا۔ جنگ جمل بھی اسی جمادی الثانی کے مہینے میں واقع ہوئی تھی، انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد جو مجلس ہوتی ہے اس میں جنگ جمل کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ بار الہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، یا اللہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما، پروردگارہ جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں سب کی جان، مال، عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جنگوی آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین بحرین، مومنین حجاز، مومنین افغانستان و پاکستان و مسلمین برما کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے۔ اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کے لیے۔